تکلیفیں اٹھائیں, مشکلات اٹھائیں, دکھ اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, تین صفتیں. اور چوتھی صفت صحابہ کی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ قاتلو وہ قتلو وہ قاتلو وہ قتلو. جب میرے راستے میں یہ نکل پڑے تو یہ خود بھی شہید ہو گئے, انہوں نے میرے دشمنوں کو بھی قتل کیا. یہ دشمن خدا کو قتل کرتے رہے, خود شہید ہوتے رہے, قتل کرتے رہے, خود ذبح ہوتے رہے, قتل کرتے رہے, خود ٹرک کراتے رہے, قتل ہوتے رہے. ان کو قبر ملی ہے, ان کو کفن ملا ہے, نہیں ملا, ٹکڑے ملے ہیں, نہیں ملے. لیکن وہ قاتلو وہ قتلو, خدا کو ان کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی ہیں کہ ان اداؤں کا ذکر خدا نے کسی دنیا کی کتاب میں نہیں کیا, خدا نے کسی اور جگہ نہیں کیا, بلکہ ان کی اداؤں کو قرآن کے ٹیپ میں محفوظ کر کے قیامت کی صبح تک ہر شہر میں پہنچا دیا, ہر بستی میں پہنچا دیا, ہر مسجد میں پہنچا دیا, ہر حافظ کے سینے میں پہنچا دیا, کہ جب اس ٹیپ کو کوئی چلائے گا تو صحابہ کی کہانی سنتا جائے گا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, انہوں نے ہجرت کی نبی کے لیے, واخرجوا من دیارہم, گھروں سے نکالا گیا نبی کے لیے, وہ اوزو فی سبیلی, اذیتیں دی گئی نبی کے لیے. اور آگے چوتھی صفت ہے, فرمایا وہ قتلو وہ قتلو, یہ لڑائی کرتے تھے, شہید ہوتے تھے, میرے دشمن کو مارتے تھے. وہ قاتلو وہ قتلو, اے اللہ چار صفتیں جب ان میں پائی گئی تو تو نے ان کو کیا دیا, تیرے دربار سے کو کیا ملا, خزانہ کیا دیا, بادشاہ دنیا کا پلاٹ دے گا, مل کا لائسنس دے گا, ایم ایل اے ملازمت دے آئے گا, دنیا کا چودھری پیسے دے دے گا, بینک قرضہ دے دے گا. لیکن اللہ سے پوچھتے ہیں, اے اللہ تیرے لیے جنہوں نے گھر چھوڑا, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے اذیتیں اٹھائیں, جنہوں نے تلوار اٹھائی, تو نے ان کو کہا دیا. اللہ نے قرآن میں رزلٹ کا بھی اعلان کر دیا, اور قرآن میں کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں نے ان کے گناہ کو نیکیاں بنا دیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ, ایک میں نے یہ کیا کہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اور آگے فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار, میں ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا, میں ضرور ان کو جنت کا وارث بناؤں گا, میں ضرور پہ ضرور ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں. تو جنت کی تلاش میں 60 سال کی عمر تک مارا مارا پھرے, تو جنت کی تلاش میں, جنت کی تلاش میں سجدے کرے, رکوع کرے, روزے رکھے, حج کرے, زکات ادا کرے, لیکن حبشے کا بلال تلوار اٹھائے تو جنت اس کے پیچھے آ جائے. قرآن کے اس انداز پہ غور کر, قرآن نے کہا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, جنہوں نے ہجرت نبی کی رات کی ان کی تعداد 114, کتنی تعداد ہے 114. اور آپ حیران ہوں گے, ایک نبی ہوتا ہے, ایک رسول ہوتا ہے, نبی اور ہوتا ہے, رسول اور ہوتا ہے. نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے نبی کی شریعت کو آگے تک پہنچائے, رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت دنیا تک پہنچائے. رسول اور نبی میں یہ فرق ہے, ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جو رسول ہے اس کو نئی شریعت ملتی ہے, جو نبی ہے وہ پچھلی شریعت پہ چلتا ہے. جو رسول دنیا میں گزرے ہیں ان کی تعداد بھی 114 ہے, جو مہاجر نبی کے ہیں ان کی تعداد بھی 114 ہے. میرے دوستو, صحابہ کرام کا اللہ نے قرآن میں اعلیٰ مقام بتلایا ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی, میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں, میرے راستے میں مارا گیا, میرے راستے میں دکھ دیے گئے, میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں, میرے راستے میں گھر بار توڑ دیے. تاجدار رسالت کو پتا چلا کہ بنی لحیان کے قبیلے کے لوگوں نے بغاوت کی ہے اسلام کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی خبر لے کر آؤ, ان کی جاسوسی کر کے آؤ, ان کی اطلاعات سے خبر پا کر آؤ. 10 صحابی, صحابی کا نام جس کو سپہ سالار بنایا, جس کو قائد بنایا, صحابی کا نام ہے عاصم بن ثابت انصاری, سب کو رضی اللہ تعالیٰ. عاصم بن ثابت انصاری ایک جلیل القدر پیغمبر کا صحابی ہے. تاجدار رسالت نے عاصم سے کہا کہ ان 10 آدمیوں کی 9 آدمی باقی ہیں, ان کی قیادت تم کرو, تمہاری قیادت میں بنی لحیان کے قبیلے کے لوگوں کی خبر کا پتا چلے گا, پتا کرو کہ یہ مسلمانوں سے جنگ کس طرح لڑنا چاہتے ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. عاصم بن ثابت انصاری اپنے 9 دوسرے صحابہ کو لے کر بنی لحیان کے قبیلے کی طرف نکلے. مکہ سے دو ڈھائی سو میل کے فاصلے پر بڑی لہیان کا قبیلہ ہے، پہاڑوں کی وادیاں ہیں، سبزہ زار ہیں، علاقہ بہت بڑا ہے، دشمن ہی دشمن رہتا ہے. مشرقین مکہ کی ایک بہت بڑی آبادی یہاں آباد ہے. عاصم بن ثابت انصاری پہاڑ کے اوپر تنہا موجود ہیں. عاصم بن ثابت انصاری کر لینے گئے ہیں، رسول اللہ کے نمائندے بن کر گئے ہیں، پیغمبر کے سفیر بن کر گئے ہیں، رسول اللہ کے فرستادہ بن کر گئے ہیں. عاصم میں تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، کہ رسول اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، رسول اللہ نے جہاد کے لیے بھیجا ہے، رسول اللہ نے خبر لینے کے لیے بھیجا ہے. عاصم بن ثابت مکے سے مدینے سے چلتا ہے، بنی لحیان کے قلعے کے پہاڑوں پر چلا جاتا ہے، پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے، دشمن کو خبر مل جاتی ہے. دشمن عاصم بن ثابت انصاری اور ان کے 10 صحابہ کا محاصرہ کر لیتا ہے. عاصم پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، دو نو صحابی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. دشمن کی تلواریں چپ رہی ہیں، تیر چمک رہے ہیں، نیزے چمک رہے ہیں، اور دشمن نے کہا کہ اے عاصم ہتھیار ڈال دو. عاصم بن ثابت انصاری نے فرمایا محمد کے گرداس کٹ جایا کرتے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالا کرتے. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے، نو صحابی ساتھ ہیں، اور ان صحابہ میں طارق ابن زید بھی ہے، ان صحابہ میں زید ابن دسنا بھی ہے، ان صحابہ میں خبیب ابن ابی بھی ہے. یہ جلیل القدر پیغمبر کے صحابی ہیں. ان صحاب کو دیکھو، قرآن یوں نہیں کہتا کہ فلذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں اذیتیں دی گئی. ان 10 صحابہ کو مشرکین مکہ نے حکم دیا کہ تم ہتھیار ڈال دو، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی. 7 صحابی اسی جگہ پر شہید ہو گئے، عاصم بن ثابت انصاری بھی شہید ہو گئے، 3 صحابی زندہ بچے پہاڑ کی چوٹی پہ. دشمنوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو پکڑا. کس کو گرفتار کیا؟ زید ابن رسنا کو، طارق ابن زید کو، خبیب ابن ابی کو. تینوں کو پہاڑ کی چوٹی سے گرفتار کر کے نیچے لایا جاتا ہے. طارق ابن زید کہے کہ یہ میرے 7 صحابی، ان کی قبریں یہاں موجود ہے، ان کی لاشیں یہاں موجود ہے، ہم ان کی قبروں سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا. انہوں نے پہاڑ سے ان کو زمین پر گھسیٹا، گھسیٹا تو وہ راستے میں شہید ہو گئے. طارق ابن زید بھی، طارق ابن زید بھی وہاں شہید ہو گئے. ان کو اس جگہ پر قبریں کھود کر ایک ہی گڑے میں 7 صحابہ کو ڈال دیا گیا، بلکہ 8 صحابہ کو بھی اسی قبر میں ڈال دیا گیا. اوپر مٹی ڈال دی گئی، ان کی قبر بنا دی گئی. 8 صحابی اس پہاڑ کی چٹان پہ قبروں میں موجود ہیں. 2 صحابی زندہ گئے، طارق ابن زید ہیں، خبیب ابن ادی ہیں. ان دونوں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہلا دی گئی، اور قبیلے میں لایا گیا. اس قبیلے میں مکے کا ایک چودھری موجود تھا، اس کا نام عقبہ بن عامر تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو 2 قیدی ہیں، ان میں ایک قیدی خبیب ابن ادی ہے، جس نے میرے باپ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا. تم پیسے لے لو اور اس کو مجھے دے دو. اس نے 10,000 درہم اس وقت دیا اور اس کو لے لیا کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا، اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. یہ رسول اللہ کا نام لیوا ہے، میرے باپ کی مخالفت کرنے والا، میرے باپ کا دشمن ہے. طارق ابن زید اور خبیب ابن ادی، اس نے دونوں کا سودا کر لیا، ان دونوں صحابہ کو خرید لیا، پیسے دے کر خرید لیا، اپنی فوج کو حکم دیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان کو ہاتھوں میں کڑیاں لگائی جائیں، پاؤں میں بیڑیاں باندھی جائیں، پاؤں میں بیڑیاں کڑیاں لگا کر، جو گیانا لباس پہنا کر ان کو مکے تک پیدل لایا گیا. مکے پیدل جا کر ایک مکان میں بند کر دیا گیا. میں قربان جاؤں خبیب ابن ادی، تیری قسمت پہ، تیری عظمت پہ، تیرے تقدس پہ، تیرے استقلال پہ، تو خبیب ابن ادی میں ایک مکان میں بند ہے، طارق ابن زید دوسرے مکان میں بند ہے. طارق ابن زید کو مکے کے سردار، اس وقت مکے کے سردار ابو سفیان تھے، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے سنایا، انہوں نے کہا کہ طارق ابن زیاد کو میرے سپرد کیا جائے. طارق کو ان کے سپرد کر گیا. انہوں نے طارق ابن زیاد کو ہتھکڑیاں پہنا کر مکے کے ایک چوک میں پھانسی دینے کا حکم دیا. مکے کے چوک میں تخت دار پر لٹکایا گیا. طارق ابن زیاد کو اس کے پاؤں رسیوں سے بدھے ہیں، ہاتھ رسیوں سے بدھے ہیں. اور ابو سفیان نے کہا، اے طارق، اگر تو چاہے تو تیری یہ رسیاں کھول کر تیرے پیغمبر کو پہنا دی جائے، تیری رسیاں کھول کر تیرے رسول کو گرفتار کیا جائے. تو طارق ابن زید نے زبان حال سے جو کچھ کہا، اردو کے ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سب کچھ ہو تو سکتا ہے، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. یہ صحابہ کا عشق تھا، تو اسی عشق کا مظاہرہ زید ابن دسنا نے کیا. چنانچہ ساری لوگ دنیا کے سامنے زید ابن دسنا کو تخت دار پہ لٹکا دیا گیا. زید ابن دسنا جامع شہادت نوش کر گیا، لیکن اس کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا تھا. دوسرے نمبر پر خبیب ابن ادی تھے. خبیب ابن ادی کون تھا؟ جو مکے کا سب سے خوبصورت عرب کا جان تھا، جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ قسمیں کھاتے تھے، جس کے حسن کا ذکر کر کے عرب کے اندر بات آگے چلتی تھی. اور وہ شاعر بھی بڑا تھا، حسین و جمیل بھی بڑا تھا، پوری دنیا میں اس کی شہرت تھی، اس کے اشعار، اس کے مرثیے، اس کے قصیدے عرب کی عورتیں پڑھا کرتی تھیں، ان کو پتا چلا کہ یہ خدیب بن ادی عقبہ بن عامر کا غلام ہے، تو لوگوں نے کہا کہ خدیب بن ادی حسین و جمیل ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اے عقبہ تم اس کو قتل نہ کرو، اس کو پڑھانے کے لیے رکھ لو، اس کو غلام بنا کر رکھ لو، اس کے لیے پیسہ ہم سے لے لو۔ عقبہ نے کہا نہیں، اگر خدیب بن ادی ایک لمحے کے لیے کہہ دے کہ میں محمد کا ساتھ چھوڑتا ہوں تو اسے میں رہا کر دیتا ہوں، اسے غلام بنا لیتا ہوں، اس کی جان بخشی کر دیتا ہوں۔ سب لوگ مل کر خدیب کے پاس آئے کہ اے خدیب تو ایک لمحے کے لیے کہے کہ محمد مصطفیٰ سے میرا کوئی تعلق نہیں، تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدیب نے کہا اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ محمد سے تعلق نہیں تو میری زندگی فضول ہے، مجھے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ خدیب تو اس طرح باز نہیں آتا، یہ خدیب تو اس طرح ہماری بات نہیں مانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو خدیب کو تنعیم کے ایک درخت کے نیچے پھانسی دے دی جائے گی۔ مکے میں چرچے عام ہوئے، مکے میں کہانیاں عام ہوئیں، عورتوں نے وائلہ کیا، علاقے کی عورتوں نے جمع ہو کر احتجاج کیا کہ ایسے خوبصورت عرب کو تب پھانسی پر نہ لٹکایا جائے۔ لیکن عقبہ بن عامر کہتا ہے میں نے خدیب جیسا حسین و جمیل، خدیب جیسا استقلال والا انسان آج تک میں نہیں دیکھا ہے۔ کہ میں خدیب کے کمرے میں داخل ہوا، خدیب کا چہرہ مسکرا رہا تھا، اس کو میں نے بتایا کہ تجھے فلاں دن پھانسی دے دی جائے گی، تو اس نے کہا اسے ایک دن پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ اے عقبہ تم نے مجھے پھانسی تو دینی ہے لیکن جس دن مجھے تخت دار پہ لٹکانا ہے اس سے دو دن پہلے مجھے ضرور بتا دیا جائے، اور اس کے علاوہ دو میری اور شرطیں ہیں، ایک میری شرط یہ ہے کہ مجھے حرام کا گوشت نہ کھلایا جائے، اور تیسری شرط ہے کہ مجھے جب پانی مانگوں تو ٹھنڈا پانی دیا جائے، اور چوتھی شرط ہے کہ میرے مرنے سے دو دن پہلے مجھے بتا دیا جائے کہ فلاں وقت تجھے پھانسی دی جائے گی۔ تو دونوں شرطیں باقی تو پوری ہو رہی تھی کہ ٹھنڈا پانی بھی دیا جا رہا، گوشت بھی دیا جا رہا تھا کہ ہرا یہ حلال کا گوشت ہے، اور اس کے بعد آخر شرط خدیب بن ادی کو کہا گیا کہ پرسوں کو دوپہر کے وقت تعین کے درخت کے نیچے تجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ خدیب بن ادی نے مسکرا کر کہا کہ میرے کامیابی کا وقت قریب آ چکا ہے، میری منزل قریب آ چکی ہے۔ کہنے لگا کہ اے عقبہ مجھے اس طرح دے دو تاکہ میں بالوں کی صفائی کر لوں، اپنا خط بنا لوں۔ بھائی تو خط کیوں بناتا ہے، تو پھانسی پہ لٹکے گا۔ فرمایا میں رسول اللہ کے پاس صاف ستھرا ہو کر پہنچنا چاہتا ہوں، میں پیغمبر کی عدالت میں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کی صبح کو جو پہنچوں گا، اسی حال میں قیامت کی صبح پہنچوں گا۔ وہ یہ کہتا رہا، عقبہ حیران ہے، گھر والے حیران ہیں، بچے حیران ہیں، انہوں نے اس طرح دے دیا، اور خدیب اس طرح سے بالوں کی صفائی کرنے لگا۔ اس اسماع میں عقبہ کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور حضرت خدیب نے بچے کو گود میں بٹھایا خود حجامت پانے لگے۔ لونڈی نے دیکھا کہ خدیب کی گود میں عقبہ کا بچہ ہے، اس نے چیخ ماری کہ کل کیا پھانسی چڑھے گا، کہیں بچے کے گلے پہ اس طرح نہ چلا دے۔ جب اس نے چیخ ماری تو خدیب نے کہا لونڈی کیا کرتی ہے، تو سمجھتی ہے کہ میں اس کے گلے پہ اس طرح چلاؤں گا؟ یاد رکھ میں محمد کا غلام ہوں، محمد کے غلام بچوں سے انتقام نہیں لیا کرتے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ دو دن گزر گئے، تیسرا دن آیا، آج خدیب بن ادی کو تنعیم کے درخت کے نیچے، حاجیوں کو پتہ ہے کہ مکے سے دو میل کے فاصلے پر تنعیم کی بستی ہے، تنعیم کے ایک درخت کے نیچے خدیب کو آج پھانسی دی جائے گی، آج عاشق صادق کو تخت دار پہ لٹکا دیا جائے گا، آج رسول اللہ کے نام لیوا کو تخت دار پہ چڑھا دیا جائے گا۔ دنیا حیران ہے، لوگ حیران ہیں، بستیوں کی بستیاں امڑ کر آ رہی ہے، دنیا امڑ آتی ہے، چکوک سے لوگ آ رہے ہیں، چکوک سے دنیا آ رہی ہے، عورتیں آتی ہیں کہ خدیب کو دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، اس کے حسن کو دیکھیں، اس کے جمال کو دیکھیں، اس کی شاعری کو دیکھیں، اس کے کمالات کو دیکھیں۔ لیکن خدیب ہے کہ صبح 10 بجے کا وقت ہے، اور وہ خرامہ خرامہ سوئے مقتل جا رہا ہے، شہادت کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، وہ خوش ہے، دنیا حیران ہے۔ خدیب کا قد لمبا تھا، اس کا چہرہ خوبصورت تھا، اس کے چہرے پہ مسرت تھی، انبساط تھا۔ جس وقت تنعیم کے اس درخت کے نیچے خدیب بن ادی کھڑا کیا گیا، عقبہ نے کہا خدیب تیری کیا تمنا ہے، آخری خواہش کا اظہار کر۔ خدیب نے کہا میں آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے دو رکعت نماز کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے دو رکعت کی اجازت دی، خدیب نے دو رکعت بڑی جلدی میں پڑھی، اور جلدی میں سلام پھیر کر کہا کہ میں نے زندگی میں اتنی جلدی دو رکعتیں کبھی نہیں پڑھی ہیں جتنی آج پڑھی ہے، اس لیے کہ مجھے جنت کی خوشبو آج نظر خوشبو آ رہی ہے، جنت کا دروازہ میرے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر خدیب کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے پیغمبر کے نام پہ جان دے رہا ہوں۔ اور کیا کہا ہے، توجہ کیجیے، اے اللہ میں تیرے نبی کے نام پہ مر رہا ہوں، تیرے نبی کی محبت میں مر رہا ہوں، ہوں، تیرے پیغمبر کی عظمت پہ قربان ہو رہا ہوں، میرے اس قتل کی خبر، میری شہادت کی خبر، میرے ٹکڑوں کی خبر، میری لاش کی خبر مدینہ میں میرے محمد کو پہنچا دینا، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ تیرا ایک عاشق سعادت اسی جرم میں تختہ دار پہ چڑھ گیا، کہ یہ عشق تیرا تھا، یہ محبت تیری تھی، یہ پیار تیرا تھا، یہ جان عشق تیرا تھا، اگر تیرا عشق ہے تو سب کچھ باقی ہے، جان تو آنی جانی چاہیے۔ جنگ کے دوست جنگ کے دوستوں، یہ عشق، یہ محبت، یہ آگ، یہ بلبلا، یہ گرمی، یہ نفس جو حق نواز جھنگوی نے اس دنیا کے جوانوں کو سکھائی ہے، یہ صحابہ کی محبتوں کا اظہار ہے، یہ وہ ولولا ہے، یہ وہ محبت ہے۔ مولانا حق نواز شہید کو پتا تھا کہ مجھے جام شہادت نوش کرنا ہے، مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے ساتھیوں کو اتارتا ہے، غارت کو اتارتا ہے کہ میں مر جاؤں تم تو نہ مرو۔ نظر آتی ہے شہادت، یہ وہ ولولا تھا جو صحابہ سے ملا تھا۔ حضرت خبیب ابن عدی کو جب تختہ دار پہ لٹکایا گیا تو خبیب ابن عدی کو دیکھیے، خبیب ہے، تختہ دار پہ لٹکتا ہے، گلے میں رسہ ڈالا گیا، رسہ ڈال کر اس کو لٹکایا جانے لگا تو اس نے 36 عربی اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ لکھا۔ وہ قصیدہ پڑا ہے تختہ دار پر، جس قصیدے کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور اس قصیدہ کے ایک شعر بھی تمہیں سناتا ہوں، اور وہ شعر بڑا عجیب ہے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا تھا کہ خبیب تجھے قتل کر کے تیری لاش کے ٹکڑے کے جائیں گے، تیری لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا، تو خبیب نے تختہ دار پہ چڑھ کے کہا تھا، فلست ابالی ہین اقتل مسلمہ، فلست ابالی ہین اقتل مسلمہ علی ای شکن کان فی اللہ مسیح۔ او دنیا کے لوگوں، مجھے کہتے ہو میری لاش کی بے حرمتی کرو گے، یاد رکھو جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ چاہے الٹا لٹکا دیا جائے چاہے سیدھا لٹکا دیا جائے۔ فلس ابالی ہین اقتل مسلمہ، ہزاروں کا اجتماع ہے، مخالف موجود ہیں، اب مخالف موجود ہیں، دشمن موجود ہیں، کافر موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، حسن و جمال کا نظارہ کرنے والے جوان موجود ہیں، لیکن وہ تختہ دار پہ کہہ رہے فلست ابالی ہین اقتل مسلمہ، مجھے کوئی غم نہیں ہے اس لیے کہ میں محمد کے نام پہ جان دے رہا ہوں۔ حضرت خبیب ابن عدی کو تختہ دار پہ لٹک دیا گیا، خبیب ابن عدی کو پھانسی دے دی گئی، لاش لٹکتی ہے، اور کتابوں میں ہے کہ حضرت خبیب کو جب پھانسی ہو گئی، پھانسی کے فوراً بعد ان کا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا۔ دشمن نے دیکھا کہ ہم نے دوسری طرف منہ کیا تھا، منہ قبلے کی طرف ہو گیا، انہوں نے پھر منہ کو پھیرا، پھر قبلے کی طرف، پھر منہ کو پھیرا، پھر قبلے کی طرف، لاش کو اسی جگہ پر لٹکا دیا تاکہ دنیا کی عبرت حاصل ہو کہ مشرکین مکہ کا جو مقابلہ کرتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ لاش لٹی ہے، دشمن گھروں کو چلے گئے ہیں، ادھر تاجدار رسالت کو آسمان سے جبرائیل امین نے آ کر سارا واقعہ سنا دیا ہے، اے پیغمبر تیرا ایک عاشق صادق ہے، اس لاش درخت پہ لٹکتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو تیز رفتار قاصد تھا گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا، اس کا نام عمر بن امیہ زمری ہے، وہ تیز رفتار گھوڑے کو دوڑا کر اس کی لاش پہ پہنچنا چاہتا ہے۔ رات گزر گئی، دوسرا دن گزر گیا، اگلے دن تہجد کا وقت ہے، اگلے دن تہجد وقت وہ تنعیم کے اسی درخت کے نیچے سوار آتا ہے اور حضرت خبیب ابن عدی کی لاش کو دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے خبیب کے چہرے کو دیکھا تو جب مجھے محسوس ہوا کہ خبیب تو مسکرا رہا ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید ہوتا ہے، جان شہادت نوش کرتا ہے، گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہے، سارا دن اس کا جسم پڑا رہتا ہے لیکن اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے یہ ابھی سویا ہے، یہ ابھی مسکرا رہا ہے، کیوں نہ مسکرائے؟ چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق حبیب بن علی سے ہے، اس کا تعلق زید بن بصرہ سے ہے، اس کا تعلق حسین بن علی سے ہے، اس کا تعلق حمزہ کی شہادت سے ہے، اس کا تعلق امعاص سے ہے، اس کا تعلق اس پر بن جمو سے ہے جو لنگڑاتا تھا لیکن لنگڑتا ہوا بھی شہید ہو جاتا ہے، اس کس کا تعلق اس مصعب بن عیاض سے ہے جس کی لاش کے ٹکڑے پہاڑ رسول اللہ نے دیکھے اور آپ نے فرمایا اس کو کفن پہناؤ، کفن پایا گیا، سر پہ کپڑا رکھا تو پاؤں کھل گیا، پاؤں پہ کپڑا رکھا تو سر کھل گیا، حضور نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ مولانا حق نواز شہید نے جامع شہادت نوش کر کے حقیقت میں اس فہرست میں اپنا نام لکھوایا ہے، اس قافلے میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ حق نواز نے حمزہ کی شہادت کو سینے سے لگایا، حق نواز کا نام حمزہ کی شہادت میں آیا، حق نواز کا نام سعید ابن جبیر کی شہادت میں آیا، حق نواز نے وراثت پائی ہے ابو حنیفہ کی عظمت سے، حق نواز نے وراثت پائی ہے احمد بن حنبل کی استقامت سے، حق نواز نے وراثت پائی ہے امام غزالی کے علم سے، حق نواز نے عظمت پائی ہے ابن تیمیہ کے تفقہ سے، حق نواز نے عظمت پائی ہے مجدد اسلامی کے فکر سے، شاہ ولی اللہ کی عظمت سے، شاہ عبد العزیز کے علم سے، شاہ اسماعیل کے جذبہ جہاد سے، قاسم نانوتوی کی تمناؤں سے اور مفتی محمود کی آرزوؤں سے۔ تم سمجھتے ہو حق نواز چلا گیا بات بن جائے گی، یاد رکھو ہر ذرے سے حق نواز پیدا ہو رہے ہیں اور تمہاری نیندیں حرام ہو رہی ہیں۔
تم تیرے خون سے
قتل کی دھمکیاں دیتے ہو، ہم فلاں کو قتل کر دیں گے، فلاں کو قتل کر دیں گے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو گولیاں حق نواز کی طرف آئی ہیں اب آئندہ وہ گولیاں تمہاری طرف جائیں گی۔ اور تشدد، ظلم، تجاوز، زیادتی، کبت، بدماشی، شیطنت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ تم کہتے ہو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، تمہیں عوام نے کافر کہا، تمہیں کسانوں نے کافر کہا، تمہیں مزدوروں نے کافر کہا، تمہیں حق نواز شہید کی مسجد کے باسی نے کافر کہا، تمہیں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہر سنی نے کافر کہا، لیکن ابھی تمہیں پاکستان کے صدر نے کافر نہیں کہا، وزیر اعلیٰ نے کافر نہیں کہا، ایم این اے نے کافر نہیں کہا، جگیردار نے کافر نہیں کہا۔ اگر میری زندگی باقی رہی تو تمہیں ہر ایوان سے کفر کی آواز گونجے گی، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے، سکولوں سے، ریلوے سے، پی آئی اے سے، مزدوروں سے، کتنوں سے، مولویوں سے، پیروں سے، چودھریوں سے، ہر جگہ سے تمہارے کفر کی یا آواز گونجے گی یا ہم حق نواز کی طرح جامع شہادت نوش کر جائیں۔ کفر کا فیصلہ اب مقدر ہو چکا ہے، اس کو نہ بے نظیر روک سکتی ہے، نہ آئی جی آئی روک سکتی ہے، نہ تمہارا باپ ایران روک سکتا۔ ہم نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے اگر میں اس راستے میں مارا جاتا ہوں میری ہر حق نواز کے قدموں میں بنا دی جائے
گی.
ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم اسی مشن پر ہیں کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں, ہم ان کے ساتھ تھے جو مچھلیں جلا کے جیے. ہمارا ایک مشن ہے, ایک پروگرام ہے. مرتا وہ ہے جس کا مشن نہ ہو, مرتا وہ ہے جس کا نصب العین نہ ہو, مرتا وہ ہے جس کا فکر ہو, مرتا وہ ہے جس کی بات نہ ہو, مرتا وہ ہے جس کا کوئی لائے عمل نہ ہو. حق نواز لائے علم دے گیا, حق نواز نصب العین دے گیا, حق نواز مشن دے گیا, حق نواز اپنا خون دے گیا, حق نواز روحانی اولاد دے گیا, حق نواز اپنی کیسٹیں دے گیا, حق نواز اپنی تقریریں دے گیا, حق نواز شولہ نوائی دے گیا, حق نواز جرأت و بصالت دے گیا, حق نواز استقامت و استقلال دے گیا, حق نواز تکبروں کے غرور کو خاک میں ملانے کا سبق دے گیا, حق نواز جگیروں سے ٹکرانے کا راستہ بتا گیا, حق نواز سرمایہ داروں کے آنکھ لڑانے کا درد دے گیا. ہم کس حق نواز کو مارو گے؟ آؤ تم بھی آؤ, ہم بھی آتے ہیں. اگر تقریر کرو گے تقریر کریں گے, اگر لڑائی کرو گے لڑائی کریں گے, گولی مارو گے گولی ماریں گے, کلاشن کوف چلاؤ گے کلاشن کوف چلائیں گے, بم مارو گے بم ماریں گے. اب ہماری تمہاری کھلی جنگ. پچھلے دنوں تین دن پہلے پرسوں کے اخبارات میں ساجد نقوی احتجاج کرتا ہے کہ شیعہ عدم تحفظ کا شکار ہے, جنگ کو فوج کے سپرد کر دیا جائے. کہتا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں 26 مارچ کو شیعہ نے فیصل آباد میں احتجاج کا جلسہ رکھا جس کو مولانا ضیاء القاسمی کی یلغار نے روک دیا. میں مولانا ضیاء القاسمی کی جرأت کو سام پیش کرتا ہوں. اس نے کہا کہ شہید ہمارا عالم ہو, احتجاج تم کرو. آصف ندیم ہمارا شہید ہو, احتجاج تم کرو. عبدالجبار خانگر میں ہمارا لڑکا شہید ہو, احتجاج تم کرو. اصغر ہمارا لڑکا شہید ہو, احتجاج تم کرو. لال مسجد میں آگ تم لگاؤ, احتجاج بھی تم کرو. اور پنڈی محلہ کی مسجد میں آگ بھی تم لگاؤ, احتجاج بھی تم کرو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے سے بڑی بدماشی کرنے والا, شیطنت کرنے والا اس روئے زمین پر پیدا نہیں. پہ غور کرو, بتاؤ بم کس نے مارا؟ بتاؤ مسجد میں آگ کس نے لگائی؟ لال مسجد کو کس نے جلایا؟ دلی محلہ کی مسجد کو کس نے جلایا؟ قرآن کس نے جلائے؟ بم کس نے مارا؟ لڑکے شہید کس کیے؟ اصغر کو کس نے مارا؟ جبار کو کس نے مارا؟ نواز کو کس نے مارا؟ اور اس کے بعد پھر بم تمہارے گھروں سے پکڑے جائیں. 14 کلاشن کوفیں امان اللہ سیال کے دیرے سے پکڑی جائیں, 4 ٹائم بم پکڑے جائیں, ریوالور پکڑے جائیں, مسلح آدمی پکڑے جائیں, پھر بھی انتظامیہ کہے سپاہی صحابہ سختی کرتی ہے, سپاہی صحابہ سختی کرے گی اور اس سختی کو تمہارا باپ بھی روک نہیں سکے گا. اختیار کیا. صبر کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ سپاہ صحابہ اس پوزیشن میں ہے کہ محرم کا تمہارا جلوس طاقت کے ذریعے روک دے.
دنیا کا چار جوان جان، دنیا کا چار جوان، دنیا کا چار جوان، دنیا کا چار جوان، دنیا کا چار جوان.
مجھے بڑا افسوس ہوا اخبارات پڑھ کے کہ چھنگ کی ایک چھٹی ہوئی عورت مولانا حق نواز کی مد مقابل جو آکسفورڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا جس نے پانی پی رکھا ہے، وہ اس کو شیرف نے پتہ نہیں کوئی بات کہی ہے یا نہیں کہی. آئی جی آئی والے کہتے آبدہ کی توہین ہو گئی، آبدہ کو برا کہا گیا، شیرف گنج آبدہ کو پتہ نہیں کیا کہا، چوری شجاعت بھی بولے، نواز شریف بھی بولے، اور سارے ایم این اے بولے، سارے ایم پی اے بولے، سارے آئی جی آئی کے لوگ بولے. چودھری شجاعت تمہیں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں؟ ایک بازار کی، اس بازار کی چھٹی ہوئی عورت کے تقدس کی بات کرتے ہوئے، اور عائشہ کو تیرے ملک میں، نواز شریف تیرے اقتدا میں، تیری وزارت میں بندریہ لکھا گیا، نعوذ باللہ بازاری عورت لکھا گیا، تیری زبان کیوں گنگ ہو گئی؟ تو کیوں نہیں بولا؟ تو کیوں گنگا بن گیا؟ آئی جی آئی تو کیوں نہیں بولتی؟ ایک بازاری عورت کے لیے بولتے ہو، اور عائشہ تو سب کی ماں ہے. تم سمجھتے ہو سپاہ صحابہ تمہاری بدماشیوں پر، تمہاری عیاشیوں پر، تمہارے تشدد پر خاموش ہو جائے گی؟ نہیں خاموش ہوگی. تم ہم تمہارا راستہ روکیں گے تشدد کے ذریعے، زبردستی طاقت کے ذریعے، جرات کے ذریعے. حق نواز کا مشن جس طرح پھیلا پھیلا کر رہیں گے، یا اس راستے میں اپنی جان دے دیں گے. پاکستان میں شیعہ نے تحریک قری کا ایک منظم پروگرام ترتیب دیا ہے، اور آج اس حق نواز شہید مسجد کے ہزاروں کے اجتماع میں میں ایران کے سفارت خانے پر الزام لگاتا ہوں کہ مولانا حق نواز جھنگوی کے قتل میں ایران کے سفارت خانے کا ہاتھ ہے. اور یہ الزام میں زبانی نہیں لگاتا ہوں، میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. ایران کا سفارتکار مولانا حق نواز کے قتل کی سازش میں شریک ہے، اور میں آج جرات سے کہتا ہوں، بصالت سے کہتا ہوں کہ ایران کا سفارتکار ہو غلام حسین نجفی ہو اور ذاکر نجفی ہو، امان اللہ سیال ہو، کوئی اور ایران کا بدماش ہو، ایران کا گنڈا ہو، آپ تو ہو، حق نواز کے قتل کی سازش میں جو شریک ہے اس کو اپنی نیند سلانا ہمارا فرض ہے. میری بات یاد رکھو، ہمیں احساس ہے، ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ آئی جی آئی ایک آپدا کی عزت کو سر پہ اٹھاتی ہے.
آپدا کتی،
یہ نکل، یہ بات نکل، جس کے ماضی کا پتہ نہیں، جس کے حال کا پتہ نہیں، جس کے مستقبل کا پتہ نہیں، اس کے لیے تم آواز اٹھاتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان میں حضرت عائشہ کے خلاف کتاب تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بازاری عورت لکھا گیا، تم نہیں بولے. عائشہ صدیقہ کو نعوذ باللہ طوائفہ لکھا گیا، تمہاری حکومت نہیں بولی. چودھری شجاعت نہیں بولا. چندوں کے لیے ایک اسمبلی کی سیٹ کے لیے تم ایمان بیچتے ہو؟ بے شرمو، شرم کرو. اور میں آج پیپل پارٹی آئی جی آئی کو مطلب پہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن تک سپاہ صحابہ پاکستان کے گلی گلی میں کوچے کوچے میں حق نواز شہید کے مشن کو اس طرح عام کر دے گی کہ بے نظیر کا باپ ہو یا آئی آئی کا کوئی کندہ ہو, شیعہ ان کے ٹکٹ پر جیت نہیں سکے گا. آپ اس جہاد کے لیے تیار ہیں؟ کراچی سے کالان کی چوٹیوں تک ہی نہیں, عرب سے مراکش تک, عرب سے مراکش تک اور مراکش سے چاٹ گام کی پہاڑیوں تک, ایشیا کی جہاں بھی قوم بستی ہے حق نواز کی تقریریں گونج رہی ہیں, نغمے گونج رہے ہیں. شیعہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ حق نواز کا قتل ہے مہنگا پڑا, اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ خون کی اس محمد نے کیا کیا رنگ لانا ہے, ابھی آپ دیکھیں. اور وہ پاکستان کے سیاستدان, وہ ملا, وہ پاکستان کے نام نہاد مولوی, سرکاری مولوی جو شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے تھے, ہم انشاءاللہ پورے ملک میں بریلوی, اہل حدیث, دیوبندی علماء کے پلیٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے رافضیت کو ہمیشہ ہمیشہ نیند اس ملک میں سڑا کر رہیں گے. مولانا حق نواز صاحب, مولانا حق نواز شہید کا پیغام زندہ ہے, زندہ ہے یا نہیں؟ اس اجتماع میں کالج کے نوجوان, میں آج کالج کے اور سکولوں کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کے گھر میں عہد کرو کہ آج کے بعد کالج میں اور سکولوں میں سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائیں گے. نہیں, جو کالج, ایک منٹ, جو اس جلسے میں, اس اجتماع میں کالج کے طلبہ ہیں, پہلے وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ بھائی ہم سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائیں گے. ہاتھ اونچا رکھے, اونچا. اور اس کے بعد جو سکولوں کے طلبہ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ آج کے بعد ہم سپاہ صحابہ ہر سکول میں بنائیں گے اور سپاہ صحابہ کا پیغام ہر سکول کی ہر بلڈنگ میں, ہر سکول کے کمرے میں, ہر سکول کے میدان میں سپاہ صحابہ کا پیغام عام ہوگا. آپ میرے ساتھ اس کا عہد کرتے ہیں؟ اسی طرح انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں سپاہ صحابہ کا یونٹ قائم ہو چکا ہے, اور پنجاب یونیورسٹی میں ان قریب یہ یونٹ قائم ہوگا, پشاور یونیورسٹی میں ہمارا یونٹ قائم ہو چکا ہے, اور پاکستان کے 14 کالجوں میں سپاہ صحابہ اب تک قائم ہو چکی ہے, اور پاکستان کے 600 کالج اور سکول اور 3100 ہائی سکول, ہر جگہ پر ہم نے فرشتے تیار کر لی ہیں, ایک ایک سکول میں, ایک ایک کالج میں حق نواز کا پیغام گونجتا رہے گا. آپ اس پروگرام کے لیے تیار ہیں؟ سپاہ صحابہ کا کام کرنا اس دور کی سب سے بڑی عبادت ہے. عبادت ہے یا نہیں؟ مولانا حق نواز شہید نے اس دور, رحمت اللہ علیہ, اس دور کی سب سے بڑی عبادت پر عمل کیا ہے. آج صحابہ کا دشمن ایران کے ڈالر پر پل رہا ہے, ایران کے تیل پر پل رہا ہے, ایران کے پیسے پر پل رہا ہے. سہارا کا دشمن ایران کے ٹیلی ویژن سے, ایران کے ریڈیو سے, ایران کے اخبارات سے پبلسٹی حاصل کر رہا ہے, لیکن حق نواز کی ٹیسٹوں نے سارے ایران کے پروپگنڈے کو ناکام کر دیا. آپ سپاہ صحابہ کا پروگرام گھر گھر پہنچائیں گے؟ اس اجتماع میں جو آدمی مولانا حق نواز کی کیسٹوں کو عام کر سکتا ہے, چوکوں میں سنا ہے, گلیوں میں سنا سکتا ہے, بازاروں میں سنا سکتا ہے, وہ وعدہ کرے. انشاءاللہ. سپاہ صحابہ کے یونٹ قائم کریں، سپاہ صحابہ کی تنظیم کو منظم کریں، سپاہ صحابہ علاقے کے ہر مسلمان کے پاس سپاہ صحابہ کا پیغام لے جائیں۔ اس اجتماع میں اگر کوئی سکول ٹیچر ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ اپنے سکول کے تمام مسلمان اساتذہ کو ایک جگہ جمع کر کے سپاہ صحابہ اساتذہ کی شاخ بنائی جائے۔ آپ کے لیے تیار ہے؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں، یہ مذہبی جماعت ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی روکے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ روک کر کے اگر آئی ایس او یا طریقے نفاذ فقہ جعفریہ اگر پاکستان کے کالجوں سکولوں کے اساتذہ میں یہ چند جگہوں پر بڑھ سکتی ہے تو سپاہ صحابہ کو جو سکول کا افسر جو کالج کا افسر روکے گا ہم اس سے خود نمٹ لیں گے۔ کالجوں کے اساتذہ سکولوں کے اساتذہ سپاہ صحابہ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو سکول ٹیچر تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ تم سپاہ صحابہ بناؤ، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مذہبی جماعت ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ مذہبی جماعت میں ہر آدمی شامل ہو سکتا ہے، جو اس کو روکے وہ ہمارے نوٹس میں بات لائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری بات نہیں لکھی ہوئی
بات کو نہیں بات
ہے۔ اور میں آپ سے، میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے ایک درخواست کروں گا کہ کالج میں، گرلز کالجوں میں، گرل سکولوں میں سپاہ صحابہ طالبات قائم کی جائے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں فاطمۃ الزہرا اور عائشہ صدیقہ، زینب اور رقیہ کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے سکولوں میں، کالجوں میں سپاہ صحابہ طالبات قائم کریں۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اپنی ماؤں بہنوں کو کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی آدمی ریلوے میں ملازم، کوئی آدمی کسی اور سرکاری محکمے میں ملازم ہے، وہاں سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچائیں، سپاہ صحابہ کی تشکیل دیں اور مرکزی دفتر سپاہ صحابہ کو اس جامع مسجد حق نواز شہید میں لکھ کر آگاہ کریں کہ فلاں فلاں جگہ ہم نے فلاں یونٹ قائم کر دیا ہے۔ آپ حضرات سے اور انتظامیہ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، انتظامیہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ پر امن رہنے کی لوگوں کو اپیل کریں۔ ہم پر امن ہیں، ہم پر امن ہیں اور پر امن تھے۔ حق نواز جھنگوی پر امن تھا، اس کو اس کے دروازے پر شہید کیا گیا۔ اس نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی، کوئی بندوق نہیں اٹھائی تھی، وہ امن کے ساتھ کھڑا تھا تو اس کو ذبح کر دیا گیا۔ تمہیں ہم کو امن کی تلقین کرتے ہو اور ان کے اصلوں پر چھاپا نہیں مارتے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، ہمیں امن کی تلقین کرتے ہو، ہم امن کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن امن صدیق اکبر کی جوتی سے وابستہ ہے، امن صحابہ کرام کی ناموس سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے گا، کوئی امن نہیں، کوئی قانون نہیں، قانون ہوگا پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرائیں گے، اور کوئی افسر آئے گا اس کو دھکے دیں گے۔ قانون اور امن صحابہ کرام کی ناموس سے وابستہ ہے۔ صحابہ کرام کی جو گستاخی کرتا ہے اس کے لیے کوئی امن نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ انتظامیہ ایک سرکولر انتظامیہ نے جاری کیا ہے کہ جناب مسجدوں میں لوگوں کو کہیں کہ رمضان شریف آ گیا، اب امن رکھیں۔ آپ نے امان اللہ سیال کے ڈیرے سے چور کلاشن کوفے پکڑ لی ہے، اور باقی جتنے شیعہ کے ڈیرے ہیں کہ ان پہ بھی چھاپا مارا ہے، ان کو بھی کچھ کرے؟ باقی شیعہ کے گھروں میں جو اسلحہ خانہ بنے ہوئے ہیں ان کو پکڑا ہے؟ تمہیں سپاہ صحابہ کے غریب کارکنوں پر تم چھاپے مارتے ہو، ان کی گرفتاری کے تو آرڈر کرتے ہو، اور ان کے لیے تو انتظامیہ کو حرکت میں لاتے ہو، اور تمہارا اس وقت قانون سن رہتا ہے، اور تمہارا اس وقت قانون ٹوٹ جاتا ہے جب کسی شیعہ جاگیردار کی گرفتاری کا وقت آتا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں جنگ کی انتظامیہ سے پوچھتا ہوں کہ مولانا حق نواز صاحب شہید کے قتل کی تفتیش کہاں ہے؟ بتاؤ، تم نے ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ ہمارے سامنے تفتیش کیوں نہیں کی؟ ہمیں اعتماد میں لے کر قاتل ہمیں کیوں نہیں دکھائے؟ ان کا بیان ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ بتاؤ کہاں ہے؟ ہمیں تم امن کی بات کرتے ہو اور تمہارے دامن پر بے امنی کے اتنے داغ ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا حق نواز شہید ہوئے، ان کے قاتل تم نے پکڑے، اور ابھی تک قاتل کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، آصف ندیم کے قاتل کہاں ہیں، اور یہ دم کے دھماکے کے قاتلوں سے تم نے کیا سلوک کیا ہے، مسجد کو آگ لگانے والے قاتل تم نے کیوں نہیں پکڑے، زیدی ہاؤس سے جو فائرنگ کی گئی اس کے تمام قاتل تم نے کیوں نہیں پکڑے، تم قاتلوں کو چھپاتے ہو، تم قتل کو چھپاتے ہو، تم تفتیش کو چھپاتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو امن رکھو، کوئی امن نہیں، ہمیں اطلاع ملو، ہمیں تفتیش بتاؤ، ہمارے سامنے تفتیش کرو، قاتلوں کو ننگا کرو، جنہوں نے مسجدوں میں بمباری کی ہے، مسجد کو آگ لگائی ہے، ان کو چوراہے میں سزا دو، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس من مطالبات کے ساتھ ہیں؟ نہیں، کوئی ضروری
نہیں،
اللہ شہید کی مسجد میں بہت گونجا ہے، لیکن اب اس کی اسمبلی میں گونجنے کی باری ہے، اب اس کے سپریم کورٹ میں گونجنے کی باری ہے، اب ہائی کورٹ میں گونجنے کی باری ہے، اب سیشن ججوں کی عدالت میں گونجنے کی باری ہے، ایک وقت تھا کہ قادیانیوں کو علماء کافر کہتے تھے تو ہم پر علماء پر پابندیاں لگ جاتی تھیں، راستہ بند ہو جاتا تھا، اخبار ہماری خبریں نہیں چھاپتا تھا، لیکن علماء نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو آج حکومت کے ایوانوں میں قادیانیت کا کفر مسلم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، مولانا حق نواز شہید نے قربانی کا آغاز کیا ہے، ہمارے 10 کارکن اس مرحلے میں شہید ہو چکے ہیں، ہمارے 10 کارکنوں کا خون رائے گا جائے گا، حق نواز کا خون رائے گا جائے گا، یہ خون قطرے رائے گا جائیں گے، یہ مٹی جھنگ کی مٹی پر بکھرنے والا خون رائے گا جائے گا، یہ ٹکڑے رائے گا چلے جائیں گے، اور وہ زخم جو آج ان کے نوجوانوں کے پیٹوں میں زخم ہیں، کہ جن زخموں پر بمباری ہوئی ہے، جو پیٹ پھٹے ہوئے ہیں، کیا وہ پیٹ کا زخم رائے گا چلا؟ تمہیں بھول ہے شیو، تم کہتے ہو ایک آدمی چلا گیا، دو آدمی چلے جائیں گے، تین چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، نہیں، تم جتنی چتنت کا مظاہرہ کرو گے، جتنی بدماشی کرو گے، ہمارا مشن اتنا قریب ہوتا چلا جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں جھنگ سٹی کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس اجتماع میں جرت تھا جھنگ سٹی کے ان جوانوں کو جنہوں نے شیعہ جاگیرداروں کے فائرنگ کے مقابلے میں جرت کا مظاہرہ کیا ہے، میں ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے جوان بھائیوں، بہت تھوڑا وقت ہے، منزل قریب آ چکی ہے، انشاءاللہ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تامل نہیں، سپاہ صحابہ کا ایک بچہ حق نواز بن کر تمہارے جسم پر سانپ کی طرح لوٹتا رہے گا، اور تمہیں دکھ پہنچاتا رہے گا، تمہیں ظلم اور شیطنت کا مزہ چکھاتا رہے گا، اور ٹان کا ڈالر بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گا، یہ اعلان میری بات سماپت فرمائیں، آپ حضرات کو میرے یہ مطالبات منظور ہیں؟ منظور ہے؟ کون سا مطالبہ؟ کہ مولانا حق نواز صاحب شہید کے قتل کی پوری تفتیش سے سپاہ صحابہ کو آگاہ کیا جائے، آپ اس کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ کھڑے، آصف ندیم کے قاتل، بم کیس کے قاتل، ان تمام کو ننگا کر کے ان کی تفتیش کو واضح کیا جائے، اور ایک بات اخبارات کے نمائندگان کو، اخبار کے رپورٹوں کو جو اسلحہ کے ساتھ ان کو شیعہ نے ڈرایا ہے، اور صحافیوں کو جو تشدد کا نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی ہیں، ہم شیعہ جاگیرداروں کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں، اور ان صحافیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ سپاہ صحابہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک میرے ہاتھ میں ایک آدمی نے پمفلٹ دیا ہے کہ شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگانا غیر شرعی جسارت ہے، ہندوستان کے مفتی اعظم کا فتویٰ، دیوبند کا نام، دیوبند کا لکھا ہوا، یہ شیعہ کی ایک نئی چال ہے، شیعہ کی شیطنت کا تو آپ کو پتا ہے نا، نئی نئی چال، دیکھیے کتنی بڑی چال ہے کہ مولانا اکرم آباد شہید ہوئے احتجاج فیصل آباد میں, شہید ہمارا ہوا احتجاج یہ کر رہے ہیں, آصف الدین شہید ہمارا ہوا احتجاج یہ کر رہے ہیں, عبدالجبار ہمارا شہید ہوا احتجاج یہ کر رہے ہیں, اصغر ہمارا شہید ہوا احتجاج یہ کر رہے ہیں, مسجدوں کو آگ انہوں نے لگائی احتجاج بھی یہ کر رہے ہیں, چور بھی کہندا ہے چور ہی چور. بہت اچھا, ایسی بدماشی کرتے رہو. یہ دیکھیے یہ فتوا ہے, یہ فتوا آج کا شیعہ تقسیم کر رہے ہیں. دیکھیے لکھا ہے کہ مفتی اعظم دیوبند کا فتوا کہ شیعہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا. میں سوال کرتا ہوں, یاد رکھیے شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ عبدالعزیز دہلوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی نہیں تھے؟ مولانا قاسم ننوتوی دیوبندی. تمہیں یہ دیوبندی مولوی احمد علی سعید, احمد علی سعید تو یاد آیا, تمہیں عبد الشکور لکھنوی نہیں یاد آیا؟ احمد علی سعید کا نام ہم نے آج سنا ہے. تکیا اور تکیا اور متے کی اولاد, یہ تمہارا فریب نہیں چل سکتا. اور جنگ کے شیو اس فتوے کو چھاپنے اور فوٹو اسٹیٹ سے پہلے حق نواز کا تمہیں وہ چیلنج کیوں نہیں یاد؟ حق نواز کا چیلنج تھا اگر تم کافر نہیں ہو, اگر تم مرتد نہیں ہو, اگر تم غیر مسلم نہیں ہو تو آؤ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں مجھ پر کیس کرو. اور تم اس سالوی صاحب کا سہارا لیتے ہو, تم کیس کیوں نہیں کرتے؟ آج میں بھی آپ شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں, اور میں نے لاہور کے جلسے میں بھی شیعہ کو چیلنج کیا ہے مینار پاکستان پر کہ مولانا حق نواز جھنگوی کا وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے. آؤ تم مجھ پر کہہ کرو کہ حق نواز کے بعد اس کی جگہ پر آنے والا ضیاء الرحمان فاروقی ہمیں کافر کہتا ہے, مرتد کہتا ہے. اگر تمہاری کتابوں سے, اگر اجماع امت سے, اگر مدینہ یونیورسٹی کے فتوے سے, اگر بریلی کے فتوے سے, اگر اہل حدیث کے فتوے سے, اگر مصر کے جامع اظہر کے فتوے سے, اگر پاکستان کے تمام علماء کے فتوے سے میں تمہیں کافر تمہاری کتابوں سے غلاظت سے ثابت نہ کروں, علماء کی کتابوں سے ثابت نہ کروں, میری صدا آف ہے, میرا خون تم پر معاف ہے. ان چیتھڑوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ چیتھڑے, تمہیں یہ چیتھڑا یاد ہے؟ تمہیں مولا منظور نعمانی کی یلغار یاد نہیں؟ تمہیں عبد الشکور لکھنوی کی للکار یاد نہیں؟ تمہیں حق نواز جھنگوی کا کی عظمت چرت اور چیلنج یاد کیوں نہیں؟ اگر تم مسلمان ہو آؤ, عدالتیں کھلی ہیں, کسی عدالت میں تو آؤ, کسی کٹہرے میں تو آؤ. چلو تمہارے کئی شیعہ اسمبلی کے ممبر ہیں, تم اسمبلی میں تحریک اتفاق پیش کرو کہ پاکستان کا ایک طبقہ ہمیں کافر کہتا ہے, اس پر اسمبلی میں بحث کی جائے. اسمبلی میں بحث ہوگی, ہم بے شک اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں, لیکن جب قادیانیوں کے کفر پر اسمبلی میں بحث ہوئی تھی تو مجلس ختم نبوت نے وہ یادداشت پوری اسمبلی کو دکھائی تھی. میں یادداشت لے کر جاؤں گا اسمبلی کے ایوانوں میں, تمہارے کفر کو سورج کی طرح ننگا کر کے چھوڑوں گا. تم فیصل آباد کے دھوبی کاٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہو جس کا کوئی اثر نہیں ہے, احتجاج کے اشتہار چھاپتے ہو جس کا کوئی اثر نہیں, اور تم اپنے امیر حسین کو کیوں نہیں کہتے, اس ڈھنگ چلیوٹ والے کو کہ یہ اثر, یہ قرارداد پیش کرے, اور فیصل سارے حیات کیوں قرارداد پیش کرتا, اور آپدا کیوں نہیں قرارداد پیش کرتی, اور تمہارے کئی ملعون اسمبلیوں میں ہیں وہ قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے؟ کرو تو صحیح, چلو ہائی کورٹ صحیح, سپریم کورٹ کا صحیح, اسمبلی تو تمہاری ہے, اور تمہاری بیوی بے نظیر بیٹھی ہے, اور نصرت بھٹو بیٹھی ہے, نصرت بھٹو پیش کرے, تم پیش کرو, ابھی پتا چل جائے گا کافر کون ہوتا ہے, مسلمان کون ہوتا ہے. میں انہیں الفاظ پہ ختم کرتا ہوں.